وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جو اعمال اور احکام ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے وہ دو طرح کے ہیں، ایک اعمال ظاہری اور ایک اعمال باطنی، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ۔ جو اعمال احکام باطنہ کہلاتے ہیں اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ انسان کے قلب سے متعلق جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ان میں ایک کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے اور ایک کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ کچھ اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اخلاق رذیلہ، اخلاق ذمیمہ، صفات ذمیمہ کہتے ہیں، برے صفات، برے اخلاق، اور ایک وہ ہیں جن کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ کل جو بات آئی تزکیہ، اپنے قلب کو پاک کرنا، صاف کرنا، اس کا تعلق اخلاق ذمیمہ سے ہے، صفات رذیلہ سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق ہیں، حسد، کینہ، بغض، عناد، کبر، عجب، خود پسندی، بخل، غصہ، ناشکری، بے صبری، یہ چیزیں، یہ اخلاق ذمیمہ کہلاتے ہیں۔ ان اخلاق ذمیمہ کو دل سے زائل کرنا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اپنے دل کے اندر اخلاق حمیدہ کو لانا۔ دل کے اندر کچھ اچھے صفات ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو لانا۔ دل کے اندر اچھی صفات کو، اخلاق حمیدہ کو لانا، یہ تحلیہ کہلاتا ہے۔ گویا قلب سے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک تزکیہ اور ایک تحلیہ۔ تزکیہ کے معنی صاف کرنا، اور تحلیہ کے معنی اس دل کے برتن کو روشن اور مجلہ کرنا، دل کے برتن کو صاف ستھرا کر کے اس میں اچھی چیزوں کو ڈالنا، یہ ہے تحلیہ۔ اب اخلاق حمیدہ کیا ہیں؟ آج خاص طور پہ اس کو سمجھنا ہے کہ اخلاق حمیدہ کیا ہیں، صفات حمیدہ کیا ہیں۔ انسان کے قلب کے اندر جتنی صفات آتی ہیں، صفات حمیدہ، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت ہے، محبت الہی۔ نمبر دو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر تین معرفت الہی، اللہ رب العزت کی دل کے اندر معرفت کا آنا۔ نمبر چار خشیت الہی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل کے اندر آنا. نمبر پانچ فنائیت اور عاجزی و انکساری، کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، فنائیت ہو، بڑاپن نہ ہو، عجب نہ ہو، کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو. تو پانچویں نمبر پہ فنائیت ہے، تواضع، انکساری. چھٹے اور ساتویں نمبر پہ صبر اور شکر ہے. مصیبتیں آئی تو انسان اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پر صبر کر لیتا ہے، نعمتیں ملی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پر شکر کر لیتا ہے. تو صبر اور شکر. اسی طرح اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دینا، دل کو جھکا دینا، اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو گیا انسان اس پہ راضی ہے اور اللہ کے اس فیصلے پر اپنے سر، اپنے دل کو جھکا دیتا ہے. یہ صبر اور سے یہ تسلیم و رضا، یہ بھی انسان کی بڑی صفت ہے. اسی طرح ہمدردی، انسانوں کے لیے ہمدردی، غمخاری، خدمت کا جذبہ، انفاق کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، یہ تمام کے تمام یہ دل کے اخلاق حمیدہ کہلاتے ہیں. تو ایک طرف اخلاق رذیلہ ہیں، یہ اخلاق رذیلہ حرام ہیں. اخلاق رذیلہ کو زائل کرنا، اس کا تزکیہ، یہ فرض لعینہ کے درجے میں ہے. اور دوسری طرف اپنے دل کے اندر اخلاق حمیدہ کو لانا، محبت الہی کو بڑھانا، محبت رسول کو بڑھانا، معرفت الہی کو لانا، خشیت الہی کو لانا، انابت اللہ، انابت الہی کو لانا، اسی طرح فنائیت اور عبدیت اور تواضع اور انکساری اور عاجزی کو دل میں لانا، صبر اور شکر کو رکھنا، اسی طرح تسلیم و رضا کی کیفیت کو رکھنا، یہ تمام چیزیں اخلاق حمیدہ ہیں. تو ان کو حاصل کرنا تحلیہ کہلاتا ہے، اور پہلے کو زائل کرنا یہ تزکیہ کہلاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے اصطلاح میں، ہمارے یہاں اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تحلیہ بھی ہونا چاہیے اور تزکیہ بھی ہونا چاہیے. مگر ان دونوں میں آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم یہ اخلاق ذمیمہ کا تزکیہ ہے. کیونکہ کسی برتن میں اگر گندگی ہو، گرد و غبار ہو، کسی برتن میں اگر دھول ہو، یا یوں کہیے کہ اس میں نجاست پڑی ہو، اور اس میں اگر آپ کوئی اچھی چیز کو ڈالنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ اچھی جانے والی چیز بھی گندی ہو جائے گی. اس لیے پہلے تزکیہ ہونا چاہیے، اور تزکیے کے بعد پھر خود سے تحلیہ شروع ہو جاتا ہے. اب آج کی گفتگو میں پہلی بات تو آپ نے سمجھی کہ ایک ہے تزکیہ، ایک ہے تحلیہ. اب یہ دونوں چیزیں انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہیں، کس طرح حاصل ہوتی ہیں، اس کے حاصل ہونے کا، یعنی ہمارا قلب، ہمارے قلب سے اخلاق ذمیمہ کا تزکیہ بھی ہو جائے، ازالہ بھی ہو جائے، اور ہمارے قلب کے اندر اخلاق حمیدہ آ بھی جائے، تحلیہ بھی ہو جائے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے دو راستے بتائے ہیں، دو طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ صحبت صالحین کا، پہلا طریقہ صحبت صالحین کا، اور دوسرا طریقہ کثرت ذکر کا. یہ دو طریقے ہیں. انسان اگر صالحین کی صحبت میں رہتا ہے، اہل تقویٰ کی صحبت میں رہتا ہے، جنہوں نے محنت کر کے اپنے اخلاق ذمیمہ کا تزکیہ کیا ہوا ہے، اخلاق حمیدہ کو حاصل کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا، صالحین کی صحبت میں رہنے سے تزکیہ بھی ہوتا ہے اور تحلیہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح نمبر دو کثرت ذکر، جو مشائخ نے جس انداز پہ ذکر کا طریقہ بتایا، اس کثرت ذکر سے بھی یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں. پہلی چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ چلو، ان کی اتباع کرو کہ جو ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، اناب کہتے ہیں، انابت کہتے ہیں دل کے تعلق کو، کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہو، اس کے دل میں انابت ہے، یعنی ہر دم اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا خیال ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اہل انابت جو لوگ ہوتے ہیں، ان اہل انابت کے ساتھ رہنے چلنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم ہے، ان کی اتباع کا حکم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور دوسری طرف فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ آپ رہیے، صادقین کے ساتھ رہیے، وہ لوگ جو اہل صدق ہیں. اہل صدق انہیں کہتے ہیں کہ جن کا ظاہر اور جن کا باطن، جن کا باطن اور جن کا ظاہر شریعت کے بالکل موافق ہو، ان کا حال ان کا قال دونوں کا دونوں، ان کا ظاہر ان کا باطن دونوں کے دونوں شریعت کے بالکل مطابق ہوں، تخلف اس میں نہ ہو، ایسے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا. تو کہیں تو اہل انابت کے ساتھ رہنے کا حکم، کہیں صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم، یہ اسی بنیاد پر کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب انسان رہے گا تو ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کے اندر کی جو صفات ہیں، ان کے اندر کی جو پوشیدہ اور چھپی ہوئی خصلتیں ہیں، وہ اندر کی چھپی ہوئی خصلتیں اور صفات اور خوبیاں ساتھ رہنے والے میں منتقل ہو جاتی ہیں. انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، انسان کا مزاج بنایا ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو خوبیاں اور کمالات ہیں، چاہے وہ اچھے کمالات ہوں یا اخلاق ذمیمہ ہو، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ انسان اپنی فطرت سے اس کی چیزوں کو جذب کر لیتا ہے، خود بخود اس کو اپنی اس کے اندر سے ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ کسی ٹیلر کے پاس مستقل بیٹھنے لگیں، کسی کمپیوٹر ماسٹر کے پاس مستقل رہنے لگیں، کسی ڈرائیور کے بازو میں آپ مستقل بیٹھنے لگیں، تو کچھ نہ کچھ ڈرائیونگ کی چیزیں آپ کے اندر خود بخود چیزیں آ جاتی. اسی بنیاد پر مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کی خصلتوں کو وہ چوری کر لیتی ہیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ جذب اور چوری کرتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے صالحین کے ساتھ رہنے کا حکم اس بنیاد پر دیا کہ جب تم صالحین کے ساتھ رہو گے تو ان کی خصلتیں جو ان کے اندر ہیں، جو اچھے صفات ہیں، جو اخلاق حمیدہ ہیں، وہ اخلاق حمیدہ، وہ اچھے صفات تمہاری طبیعت خود بخود اس کو جذب کرے گی، اندر اس کو کھینچے گی، اندر وہ لینے کی کوشش کرے گی. اور حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ انسان جس طرح جاندار، جس طرح جاندار کے ساتھ رہتا ہے، جان والوں کے ساتھ رہتا ہے، جاندار کے ساتھ رہنے پر اس کی جو خصلتیں ہیں انسان خود بخود اس کو اپنے اندر لیتا ہے. فرماتے ہیں انسان اگر جمادات نباتات کے درمیان بھی رہتا ہے، جمادات نباتات پودوں کے درمیان، پتھروں کے درمیان، ریت کے درمیان، سمندر کے درمیان، پانی کے کنارے کوئی رہتا ہے، فرماتے ہیں انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کی جبلت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسانوں کے درمیان رہے گا اس کی چیزیں اس میں منتقل ہوں گی، انسان اگر پودوں کے درمیان رہے گا تو پودوں کی جو خصلتیں ہیں وہ اس میں منتقل ہوں گی، انسان اگر پتھر اور دریا کے کنارے جو نمی ہوتی ہے، جو نرم زمینیں ہوتی ہیں، وہاں انسان مستقل رہے گا تو اس کی فطرت اس میں منتقل ہوتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں جو انسان ہمیشہ پھول اور پتیوں کے درمیان رہتا ہے، پھول اور پتیوں کے درمیان جو انسان ہمیشہ رہتا ہے، اس کی طبیعت میں رنگینی آ جاتی ہے، رنگت آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں. جو انسان ہمیشہ پتھروں کے درمیان رہتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے دل میں سختی اور قساوت آ جاتی ہے. جو انسان اونٹ کے درمیان رہتا ہے، اونٹ کے اندر قساوت اور سختی ہے، جو ہمیشہ اونٹ کے درمیان رہے گا وہ قساوت اور سختی اس میں منتقل ہو جاتی ہے. جو انسان بکریوں کے درمیان رہتا ہے، بکری کے اندر رقت اور نرمی ہے، ہے وہ رقت اور نرمی انسان کے درمیان آ جاتی ہے. فرماتے ہیں جو انسان سمندر کے کنارے رہتے ہیں جہاں رطوبتیں ہوتی ہیں, جہاں نرم نرم ہوائیں چلتی رہتی ہیں, فرماتے ایسے لوگوں کی طبیعتوں میں رطوبت اور نرمی آ جاتی ہے. ان چیزوں کو ذکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انسان کی فطرت, انسان کی طبیعت, جب وہ اونٹ سے اونٹ کی خصلت کو جذب کر سکتی ہے, بکری کی خصلت کو جذب کر سکتی ہے, پتھر کی خصلت کو جذب کر سکتی ہے, پانی اور پھول کی خصلت کو جذب کر سکتی ہے, تو پھر انسان کی فطرت, انسان کی جبلت اگر اچھے انسانوں کے درمیان رہے, صالحین کے درمیان رہے, اچھے ماحول میں رہے, تو اس کی طبیعت اچھی چیزوں کو کیوں جذب نہیں کر سکتی اور اچھی چیزوں کو کیوں اپنے اندر کھینچ نہیں سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے صالحین کی صحبت کے اختیار کرنے کا حکم دیا. البتہ صاحب روح المعانی جن کی تفسیر کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ وہ بہت سارے مقامات پر اسرار و رموز اور حکم اور معارف سے بات کرتے ہیں, ان کی خصوصیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو صحبت کا جو حکم دیا گیا, ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا, اس کا تعلق چند لمحوں سے نہیں ہے, چند گھنٹوں سے نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ کونو, وہ فرماتے ہیں کہ اتنا رہو حتی تکونو مثلہم, حتیٰ تکونو مثلہم. یہ جو کہا گیا ہے کہ ساتھ رہنے کا فائدہ ظاہر ہوگا اور صحبت سے تمہارے دل کو فائدہ پہنچے گا, تو اس کا تعلق چند لمحوں سے نہیں ہے. حتیٰ تکونو مثلہم, تم اتنے دنوں تک, اتنے وقتوں تک ان کے ساتھ رہو کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ, تب جا کر اس آیت کا پورا مفہوم ظاہر ہوگا. حضرت اقدس اشوی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب نقطہ نکالا. فرماتے ہیں ابتدا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, یعنی اہل تقویٰ ہیں, ان میں تقویٰ پایا جاتا ہے, ان کو کہا گیا کونوا مع الصادقین, کہ صادقین کے ساتھ رہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل تقویٰ کو, جب متقی حضرات کو, گناہوں سے بچنے والے کو جب یہ حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں, تو جو اہل تقویٰ نہیں ہیں ان کو تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا کہ تمہیں صالحین اور صادقین کی صحبت میں رہنا پڑے گا. اب ہم خود سوچیں کہ کیا ہم اہل تقویٰ میں سے ہیں؟ کیا ہمارا شمار متقیوں میں سے ہے؟ کیا ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں جن کو گناہ ظاہری گناہ کہا جاتا ہے یا باطنی گناہ کہا جاتا ہے؟ بہرحال تو تحلیہ اور تزکیہ ان دونوں کے لیے اللہ نے دو راستے رکھے ہیں. ایک راستے کو صالحین کی صحبت کہا جاتا ہے اور دوسرا راستہ کثرت ذکر کا کہلاتا ہے. یہ صالحین کی صحبت اسی بنیاد پر ہر دور میں, ہر زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے صالحین کی صحبت کو غنیمت سمجھا, ان کے پاس آتے جاتے رہے, ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے. جتنے بڑے ہوں گے ان تمام کی عظمت, ان تمام کی بڑائی میں کسی نہ کسی بڑے کی صحبت کا دخل ضرور ہوگا. جتنے بڑے ہوں گے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ خود فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے پاس اکثر و بیشتر آ کے بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کو کچھ محسوس ہوا, ان کے قلب کے اندر کچھ انوارات, کچھ تجلیات اور وہ اخلاق حمیدہ پورے طور پر ان کو محسوس ہوئے, تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ لولا سنتان لحلق نعمان, اگر دو سالوں تک مجھے جعفر صادق کے پاس آنے جانے, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا دو سال کا مجھے موقع اگر نہ ملا ہوتا, تو میں اپنے قلب, اپنے دل کے اخلاق ذمیمہ کی بنیاد پر لحلق نعمان ابو حنیفہ تو ہلاک ہو جاتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اقرار, اعتراف اس بات کو بتاتا ہے کہ جو علم کا پہاڑ ہے, جو علم قرآن حدیث اور قرآن کا جو علم جن کے پاس پہاڑ کی بلندی کے برابر ہے، جن کا تقویٰ، جن کا زہد، جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کا راتوں کو جاگنا اور عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھتے رہنا، یہ تمام تر خوبیاں اس کے باوجود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت میں میں جب رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں ان کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک و تباہ ہو جاتا. یہاں پر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تباہی کی ایک وجہ سمجھیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی کثرت اعمال، کبھی کبھی کثرت اعمال اور کثرت ذکر انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، کثرت اعمال اور کثرت ذکر انسان کے لیے کبھی کبھی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کا اگر تزکیہ نہ ہو، انسان اپنے آپ کو عجب سے، کبر سے، گھمنڈ سے، بڑائی سے، خود پسندی سے، تحقیر سے اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر سکے، اس کے دل کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں، اب وہ بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے تہجد پڑھتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، تو اس کا نفس اس کو اندر سے ابھار پیدا کرتا ہے، اس کے اندر عجب کو لاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی کو لاتا ہے، اس کے اندر کبر کو لاتا ہے، اس کے اندر بڑائی کو لاتا ہے، اس کے اندر دوسرے کے غرور اور دوسرے کی تحقیر کو لاتا ہے. فرماتے ہیں اعمال تو بہت زیادہ ہیں، نوافل تو بہت زیادہ ہیں، ذکر تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان تمام تر اعمال و ذکر کے باوجود اس کے قلب کے اندر اخلاق ذمیمہ ہے، وہ اخلاق ذمیمہ کی بنا پر عجب کے اندر اور کبر کے اندر اور خود پسندی کے اندر اور توہین اور تحقیر کے اندر جو گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کو یہ گناہ کبیرہ کسی قیمت پر پسند نہیں ہے، ایسے گناہ کبیرہ کی بنا پر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنے اس گناہ کی وجہ سے مجرم بن کر گناہگار ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کا تزکیہ کرے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ لولا سنتان لحلک نعمان، اسی بنا پر کہ اگر میں اپنے نفس کی باریک، اپنے نفس کے باریک حملوں کو واقف نہ ہوتا اور اپنے باطن کے بیماریوں سے واقف ہو کر اس کو زائل نہ کرتا تو بہت ممکن ہے کہ میں ہلاک و تباہ ہو جاتا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ معاملہ، اس طرح جتنے بھی آپ دیکھیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں گے، چاہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہوں، اس کے بعد جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان حضرات کی زندگی میں یہ باتیں پائی جاتی. اسی بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول مشہور ہے کہ من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، جو صرف صوفی ہو گیا، صرف صوفی ہو گیا، بس صرف عمل میں لگ گیا، لیکن مسئلے، مسائل اور شریعت کی باتوں کو اس نے نہیں سیکھا. من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، جو صرف صوفی ہو گیا، کچھ معلوم نہیں اس کو شریعت کی باتیں، بس ذکر نماز میں لگ گیا، لگا ہوا ہے، اور مسئلے مسائل نہ سیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس کی اہمیت کو دیتا ہے، فقط تزندقا، خطرہ ہے کہ وہ زندیق بن جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں ومن تفقہ، یہ علماء کے لیے، من تفقہ ولم يتصوف، من تفقہ ولم يتصوف فقط تفسق، اللہ اکبر. جو انسان کہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صوفیت کے تصوف کے راستے پر نہ چلے، راہ سلوک پر نہ چلے، راہ سلوک کو اختیار نہ کرے، کہتے ہیں فقط تفسق، وہ انسان جو ہے فاسق ہو جائے گا، یعنی بہت سارے اخلاق، بہت سارے باطنی گناہوں میں، باطنی گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے گا. وہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھے گا، جبکہ اس کے باطن میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے. تو جیسے شراب نوشی فسق ہے، جیسے چوری یہ فسق ہے، جیسے خیانت کرنا یہ فسق ہے، اسی طرح سے کبر اور عجب اور اسی طرح گھمنڈ، یہ تمام چیزیں بھی فسق ہیں. تو فرماتے ہیں من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بینهما فقد تحقق، جس انسان نے دونوں کو جمع کر لیا، راہ سلوک پر بھی چلنے لگا، سلوک کی چیزوں پہ چلنے لگا، تصوف کی چیزوں پہ چلنے لگا، اور شریعت کے علم کو بھی سیکھنے لگا. کہتے من جمع بینہما فقد تحقق، اسے حقیقت علم حاصل ہو گیا، اسے شریعت کی حقیقت معلوم ہو گئی، شریعت و طریقت کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی، وہ محقق بن گیا وہ انسان. تو اس سے اندازہ لگائیں جتنے بڑے ہیں ان تمام بڑوں نے کسی کی صحبت کو اور کسی کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے حق میں ضروری سمجھا، وہ اسی بنیاد پر کہ اللہ کا دستور اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ تزکیہ اور تحلیہ کے واسطے، اپنے قلب کو بنانے اور روشن کرنے کے واسطے دو چیزیں ہیں، صحبت صالحین. ان صحبت صالحین کا اقرار، اس کا اعتراف، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا ہر بڑے بڑے لوگوں نے کیا، چاہے محدثین ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے ہوں، ہر ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور جب انسان صالحین کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت خود اس کے اندر تقوی کا نور عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی ذات کو اللہ تعالی مفید بنا دیتے ہیں. چنانچہ اس کی ایک سادہ سی مثال، ہمارے مدارس میں ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا بنایا ہوا نصاب کسی قدر حذف و حذف کے ساتھ آج کل چل رہا ہے، جس کو ہم لوگ درس نظامی کہتے ہیں. یہ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اودھ کے علاقے میں رہتے تھے، ان کے گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر لکھنؤ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا غیر معروف گاؤں، اس کا نام بانسا ہے. اس بانسا میں امی بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا عبد الرزاق. وہ عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ فارغ ہونے کے بعد ان کی صحبت میں جاتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا تزکیہ، ان کا تحلیہ ہوا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اسی ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی ذات کو ایسا مفید بنا دیا، اور خود ان کے قلب کو، ان کے علم ظاہر، ان کے علم باطن کو اللہ نے اتنا روشن کیا، اتنا روشن کیا کہ وہ ملا نظام الدین جن کو پہلے کوئی جانتا نہ تھا، شیخ عبد الرزاق باسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے ان کی شخصیت کو اتنا اجاگر، اتنا مشہور و معروف کر دیا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے نہ معلوم کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن آج ہمارے ہندوستان، بلکہ غیر منقسم ہندوستان اور یہ افریقہ کے جتنے مدارس ہیں، تقریباً ہر مدرسے میں انہی کا بنایا ہوا نصاب تعلیم چل رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جو انسان کسی کے پاس رہ کر صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کے اندر کے جو کمالات ہوتے ہیں، اس کے اندر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو اللہ اجاگر کرتے ہیں. تو خلاصہ سمجھیے کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو بنانے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا جس کو صحبت صالحین کہا جاتا ہے. یہ طے شدہ بات. ہاں شرط یہ ہے کہ آدمی جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، ایک عظمت اور عقیدت و محبت کے ساتھ رہتا ہو، یہ ضروری ہے. اس میں آدمی جہاں بھی چلا جائے، کسی کے پاس بھی چلا جائے، اگر عظمت کے ساتھ جائے گا، عقیدت کے ساتھ جائے گا اور طلب کے ساتھ جائے گا، تو اس انسان کے اندر تبدیلی کا آنا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے میں گنگوہ میں پڑھاتے تھے، طلبہ آتے تھے پورے ہندوستان سے، اپنے طور پہ رہتے تھے. ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر ایک درخت تھا، آج بھی شاید وہ درخت ہے، اسی درخت کے سائے میں طلبہ پڑھتے تھے. کوئی عمارت نہ تھی، کوئی مطبخ نہ تھا، اپنے اپنے طور پہ انتظام کرتے تھے. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی 22 کتاب پڑھاتے تھے، 22 کتاب تہجد سے لے کر پڑھاتے تھے. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، وہاں کے ماحول کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاؤں گا آپ سے، مگر مجھ سے معمولات نہیں ہوں گے، مجھ سے یہ معمولات، یہ ذکر، یہ 12 تسبیح اور یہ ذکر، یہ جو کراتے ہیں، یہ سب ہم سے نہیں ہونے والا ہے، میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ بھائی میں کہاں کہتا ہوں تجھ سے کچھ کرنے کے لیے، بیعت تو ہو جاؤ. کل بیعت ہو جاتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ مجھ سے کچھ ہوگا نہیں. کہا ٹھیک ہے، بیعت ہو گئے. جب بیعت ہو گئے تھے بھائی رشید احمد، جب آئے ہو تو تھوڑا رہ لو یہاں، جب آئے ہو تھوڑا یہاں رہ لو. اب وہاں ٹھیک ہے حضرت میں رہ لیتا ہوں. اب وہاں حضرت نے فرمایا کہ بھائی جہاں میری چارپائی لگتی ہے، میرا کھاٹلا لگتا ہے سونے والا، تو ایک کھاٹلا وہیں پہ لگا دینا، ہم دونوں ساتھ میں سو جائیں گے، الگ الگ بستر پہ دونوں سو جائیں گے. اب دیکھیے یہ صحبت شروع ہو گئی، یہ اسماعیت اور ساتھ رہنا شروع ہو گیا. اب دیکھیے رات میں حضرت گنگوہی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے لوگ جو ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں اور کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا ہے. ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب پرکیف سما ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بڑا عجیب سا ہے کہ یہ سب کے سب ذکر کرتے ہوں اور میں عالم ہو کر کے سویا رہوں. تو یہ بھی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کیا. جب تہجد پڑھنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. اب دیکھیے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ ماحول کا اتنا اثر پڑا، چونکہ علم تھا، اخلاص تھا، تقویٰ تھا، صرف وہاں پہ چنگاری لگانے کی دیر تھی. بس جب ذکر کرنا شروع کیا، حضرت گنگوہی نے اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے اور ادھر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی وہ ذکر کر رہے تھے، تو ان کے ذکر میں وہ لذت، ان کے ذکر میں وہ عاشقانہ انداز، وہ آلیہانہ انداز، وہ کرب، وہ محبت بھری آواز، وہ سوز، وہ درد بھی کی آواز آ رہی تھی کہ حضرت امداد اللہ نے اپنے ذکر کو بند کر دیا اور ذکر بند کر کے ان کے ذکر کو سننے لگے. یہ تھا ان کی صحبت کا اثر. دو تین دن رہے پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر گنگو سے پھر تھانہ بھون آئے. تھانہ بھون آئے تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا فائدہ محسوس کیا، کیا فائدہ محسوس کیا بیعت ہو گئے تو؟ تو کہا حضرت تین فائدے. اچھا کیا تین فائدہ ہوا؟ کہا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میں مطالعہ کرتا تھا، بہت پڑھاتا تھا، تو مطالعہ بہت کرتا تھا، تو مطالعہ کرتے ہوئے کہیں کہیں اعتراض ہوتا تھا، کہیں کہیں کوئی نہ کوئی اشکال ہوتا تھا، باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. بیعت ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد سے اب کسی کتاب میں مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا ہے، کہیں پر میں اٹکتا ہی نہیں ہوں، دیکھ پڑھتا ہوں تو پڑھتے ہی چلا جاتا ہوں. اچھا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ میں دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدح و ذم برابر ہو گئے. کوئی کہے کہ رشید بہت اچھا ہے تب بھی طبیعت میں کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی کہے کہ رشید ایسا ویسا ہے گالی بھی دے تب بھی اندر کچھ نہیں ہوتا، یعنی کوئی تعریف کرے تب بھی اندر سے کچھ بھی ذرہ برابر خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی اگر ہم کو گالی دے تب بھی اندر کوئی غصہ نہیں آتا. کہا اچھا یہ دو فائدے ہوئے. تیسرا فائدہ، کہا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن گئے. یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ مکروحات طبعیہ جو ہیں، مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن گئے. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو باضابطہ بخاری اور مسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، باضابطہ بخاری مسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر اسی تقوی کی بنیاد اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی انابت کی بنا پر اللہ نے ان کے قلب میں علم و حکمت کا چشمہ جاری کر دیا تھا. یہ بہت لمبی باتیں ہیں. تو چشمہ جاری کر دیا تھا تو کہا کہ رشید احمد سنو، تمہیں جب اعتراض نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کرتے ہوئے تجھے کمال علم عطا کر دیا ہے. کمال علم کا اثر یہ ہے کہ اعتراض نہ ہو. علم ناقص ہوگا تو اعتراض ہوگا، علم کامل ہوگا تو اعتراض نہیں ہوگا. تو اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تجھے کمال علم عطا کر دیا ہے، علم کامل عطا کر دیا ہے. اور جو یہ کہتے ہو کہ مدح و ذم برابر ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ کمال اخلاص کا درجہ ہے. اخلاص کا آخری درجہ یہ ہے کوئی اچھا کہے تو ٹھیک، کوئی برا کہے تو ٹھیک. اور پھر فرمایا کہ کمال عمل، کمال عمل یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن گئی ہیں، یہ کمال عمل کی دلیل ہے. اس کی تشریح میں نہیں کرتا، وقت زیادہ ہو جائے گا. تو یہ تین چیزیں ان کو حاصل ہو گئی. اب سنیے آخری بات. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو مرید جو ہوتے ہیں وہ کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا سا ڈانٹ دو تو بھی پھر جاتے ہیں، پیر صاحب سے بھی پھر جاتے ہیں. نہ یہ پیر صاحب ٹھیک نہیں، ڈانٹتے ہیں. تو سنیے کیا مقام ملا. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لائے. ناشتے کا وقت تھا، خانقاہ میں جتنے لوگ تھے دسترخوان لگا، اور دسترخوان پہ سب روٹی اور سبزی جو کچھ تھا اس کو سجایا گیا. سب لوگ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضرت امداد اللہ حضرت گنگوہی بیٹھے، تو حضرت امداد اللہ نے روٹی لی اور روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا, روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا اور روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کہا رشید احمد, اتنے بڑے عالم رشید احمد, لو اور ہاتھ پہ رکھ کے کھا لو, بے رخی کے ساتھ لو ہاتھ پہ رکھ کر کھا لو. اب سب لوگ پلیٹ میں عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں اور یہ بڑے میاں ہاتھ میں روٹی رکھ کر توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں. اتنے میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ آ گئے. تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا کہ حاجی, یہ دونوں ساتھی تھے, ہم زمانہ تھے اور ساتھی تھے. تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ ہی علیہ یہ دیکھا تو کہا کہ امداد اللہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے بڑے عالم اس کو آپ نے ہاتھ پہ روٹی رکھ دی اور کہا کہ اس پہ سے کھاتے رہو, یہ بڑے عجیب بات ہے. تو کہا کہ بھائی اتنا بھی میں نے کرم کیا ہے, اتنا بھی میں نے کرم کیا ہے, جی چاہ رہا تھا کہ اس کو کہوں کہ جہاں پہ سب کی چپل رکھی ہے وہاں بیٹھو اور وہاں بیٹھ کے روٹی توڑ توڑ کے کھاؤ, یہ تو میں نے تھوڑا احسان کیا ہے کہ میں نے یہاں بیٹھا دیا ہے. یہ کہنے کے بعد امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے چہرے کو دیکھا, گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا تو حضرت گنگوہی کے چہرے پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ تواضع ان کے ساری اتنی آ چکی تھی کہ وہ اندر سوچ رہے تھے کہ میرے شیخ تو کہتے ہیں کہ چپل کی جگہ, ارے میں تو کوڑے کڑکٹ کے لائق ہوں, میں تو کوڑے کڑکٹ کو لائق ہوں, یہ تو میرے شیخ کا واقعتاً احسان ہے کہ مجھے یہاں بیٹھائے, چپل کی جگہ بیٹھائے. اس چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ بعد میں پھر ان کو خلافت عطا فرما دی. یہ ہے شیخ کی طرف سے محبت اور عقیدت اور مرید کی طرف سے عقیدت. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بڑے ہیں ان تمام بڑوں نے کسی نہ کسی بڑے کے دامن کو تھاما ہے, اپنے دامن دل کو کسی نہ کسی کے دل کے ساتھ جوڑا ہے, کسی نہ کسی کی نگاہوں میں اپنے آپ کو رکھا ہے, کسی نہ کسی کی تربیت اور زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارا ہے, تب جا کر اللہ تعالیٰ اس میں جلا, اس میں روشنی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے تحلیہ. تزکیہ یہ فرض ہے, تحلیہ کا حاصل کرنا ضروری ہے. ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے دو طریق رکھے ہیں, ایک کو صحبت صالحین کہا جاتا ہے, ایک کو کثرت ذکر کہا جاتا ہے. اسی صحبت صالحین کے طریقے کو حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں کا نظام ہے, جہاں کو بندہ خدا بیٹھ جاتا ہے وہاں لوگ پہنچتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں. یہ اس خانقاہی نظام, یہ در حقیقت اسی تزکیہ اسی تحلیہ کے حاصل ہونے کا ایک بہترین راستہ اور ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو, میرے جمع ہونے کو, آپ کے جمع ہونے کو ہم تمام کے لیے تزکیہ اور تحلیہ کا ذریعہ بنا دے. اس موقع کو اللہ ہمارے حق میں ایسا قیمتی بنا دے. پتہ نہیں آنے والا زمانہ اور آنے والے ایام کس طرح کے ہوتے ہیں, اس سے پہلے پہلے ہم اپنے قلب کو بنا لیں, سوار لیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھیں جیسے نماز بیٹھتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. قیامت کے میدان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے, کچھ صالحین ہوں گے اور کچھ مجرمین ہوں گے. پتہ نہیں وہاں ہمارا شمار کس میں ہو. نقل تو ہم نے کی, راستہ تو ہم نے اپنایا. اللہ کی شان, اللہ کے بندے جب قدم اٹھا لیتے ہیں اور صدق دل سے ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اپنے کمزور بندوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ کر صالحین میں شامل کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم, لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا, البتہ جن صالحین کا تذکرہ سنا, اللہ ان صالحین کی سے ہم محبت رکھتے ہیں. اللہ اسی لیے محبت رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی محبت سے ہمارے اندر اصلاح اور درستگی آ جائے. اسی امید کے ساتھ اللہ ہم یہاں تیرے در کو پکڑے ہیں, تیرے در پہ بیٹھے ہیں. اللہ اللہ موسم کی تبدیلی ہے, بارش کے قطرے ہیں. پروردگار بارش کا قطرہ آسمان سے گرتا ہے، نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے، نہایت پاکیزہ ہوتا ہے، زمین پہ پڑ کر وہ گدلا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں پر بھی آپ رحمت کی بارش برسا دے، محبت کی بارش برسا دے۔ اللہ ہمارے دلوں پر معرفت کی بارش برسا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بارش کے قطروں سے زیادہ روشن اور صاف ستھرا بنا دے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں یہاں رہنا ہے، ہر دم فکر، ہر دم خشیت، ہر دم انابت، ہر دم توجہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جب بہت زیادہ کالے کلوٹے بادل آتے، بہت تیز ہوا چلتی، آواز بادل گرجتا، پیارے آقا کبھی اپنے گھر تشریف لے جاتے، کبھی گھر سے باہر مسجد میں آتے، کبھی گھر بیٹھے ہوتے، چلنے لگتے، اللہ اللہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، پھر آپ دعاؤں میں لگ جاتے۔ ہمیں بھی ایسی کڑک، ایسی گرج اور ایسی بجلیوں کو دیکھ کر اپنے اللہ سے پناہ چاہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تو واقعتاً اپنے گناہوں کی وجہ سے اس بات کے حقدار ہیں کہ مولا تو گرج کو ہمارے اوپر گرا کر ریزہ ریزہ کر دے، مگر میرے مولا ہم نے تیرے گھر کو اپنا پناہ گاہ بنا لیا ہے، اللہ یہاں بھی پناہ دے دے، اللہ آخرت اور قبر میں بھی پناہ دے دے۔ اسی تصور کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ ہمیں مسجد میں ڈرتے ڈرتے رہنا ہے، دل ڈرتا رہے، کانپتا رہے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ہمارا دل مولا پتھر سے زیادہ سخت ہے، اللہ ہمارا دل کالے کلوٹے بادل سے کہیں زیادہ سخت ہے، اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے کیل کانٹے جمے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے درخت جمے ہوئے ہیں۔ پروردگار، ہم اسی گناہ کو معاف کرانے کے لیے، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ بھوکے پیاسے تیرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دیجئے، اللہ دلوں کا تحلیہ فرما دیجئے۔ مولا ہمیں اقرار ہے، اخلاق حمیدہ تو الگ رہ گئے، اللہ اخلاق ذمیمہ برے اخلاق میں سے ایک دو نہیں، مولا جتنا سوچتے دیکھتے ہیں پورا دل بھرا ہوا ہے، مولا پورا دل بھر گیا گندے اخلاق سے، اللہ پورا دل بھر گیا گندی بیماریوں سے، ایک کریم آقا دل بدبودار ہو چکا ہے۔ مولا اگر کوئی کسی کے گھر میں نجاست ڈال دے، مولا گھر والا تماچے مار دیتا ہے، دھکے دے کر گرا دیتا ہے۔ اے اللہ، دل تو تیرا گھر تھا، اللہ تیرے گھر کو میرے مولا ہر گناہوں سے میں نے مولا گندا کر دیا، مولا تو کتنا صبر والا، تو کتنا حلم والا، تو کتنا کرم والا، تو کتنا معاف کرنے والا، تو کتنا احسان کرنے والا، تو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا کہ ماں بچہ ماں کے بدن پہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم تیرے گھر کو گندا گندا کرتے رہے، تو رحم پہ رحم کرتا رہا، محبت پہ محبت کرتا رہا، فرشتوں کو روکتا رہا، فرشتہ ابھی اس کے دل کے گناہوں کو مت لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے گا، میرا بندہ آنسو بہا لے گا۔ اے اللہ، آج تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل کی گندگی کا اقرار کرتے ہیں، مولا معاف فرما دیجئے، میرے مولا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، چھوٹا بچہ کپڑا خود گندا کرتا ہے، مگر امی کے پاس لا کر رکھ دیتا ہے، امی مجھ سے صاف نہیں ہو سکتا، تو صاف کر دے، ماں صاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم نے دل کو اتنا گندا کر دیا، اللہ صاف کرنا چاہتے ہیں، صاف نہیں ہو پاتا۔ اے اللہ آپ صاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک کر دیجئے، ازالہ کر دیجئے، تزکیہ کر دیجئے۔ اللہ یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، تیرے گھر میں آ چکے ہیں مولا کریم، مگر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، مولا بڑے کمزور ہیں، مولا بڑے کمزور ہیں، مولا بڑے کمزور ہیں، اللہ اتنے کمزور خود اپنا نہیں کر پاتے، دوسروں کا کیا کر پائیں گے، میرے مولا کرم کر دیجئے، اے اللہ مؤاخذہ سے بچا دیجئے، اپنی پکڑ سے بچا دیجئے، ذلت و رسوائی سے بچا دیجئے، دل کی قساوت سے بچا دیجئے، ذلت سے بچا دیجئے، عذاب و عذاب سے بچا دیجئے، اے اللہ دلوں کو پاک اور صاف فرما کر، اے اللہ تزکیہ فرما دے، کامل اصلاح فرما دے، کامل اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں صحبت صالحین میسر فرما دے، اے اللہ یہاں کے قیام کے ایک ایک لمحے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اے اللہ گھر چھوڑ کر آئے، اللہ کوئی فقیر کسی شہر میں چلا جائے، 10 روپیہ تو 10 دن میں ضرور مل جائے گا، 10 روپیہ تو کم سے کم ضرور مل جائے گا، اللہ اگر کوئی فقیر 10 دن تک کسی شہر میں رہا اور 10 روپیہ بھی نہ پایا، مولا کتنا وہ بد نصیب ہوگا، اللہ اگر تیرے گھر میں ہم 10 دن تک پڑے رہے اور اے اللہ تیری یہ 10 خوبیاں ہم کو نہ مل پائیں تو مولا ہم بد نصیب ہو جائیں گے، اللہ ہمیں محبت الہی دے دے، محبت نبی دے دے، معرفت ربانی دے دے، اللہ انابت عطا فرما دے، اللہ خشیت عطا فرما دے، اللہ رقت عطا فرما دے، اللہ سخاوت عطا فرما دے، اے کریم آقا ساری خوبیاں عطا فرما کر سارے رسائل کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عبادت کا وہ سلیقہ عطا فرما، اے اللہ تراویح کی وہ سجدے عطا فرما جن سجدوں پر تجھے پیار آتا ہے، اے اللہ کبھی تو تراویح کے سجدے میں آنسو کے قطرے نصیب فرما دے، کم سے کم زندگی میں، کم سے کم سال میں نام ہمارا لکھ تو جائے کہ سجدے میں رونے والا میرا یہ بھی بندہ تھا، اے اللہ کرم کرتے ہوئے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، بیماری کی لہر اور تکلیف کو ختم فرما، اے اللہ پوری تکلیف کو ختم فرما دے، مقروضوں کو قرضے ادا فرما دے، لاولد کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ اولاد کے دکھیارے کو ختم، غم کو ختم فرما کر اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں میں روزی عطا فرما، جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن کے چھوٹے گھر ہیں کشادہ گھر عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.